اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ اخلاص پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ کل وہی بات، کون کہے، کس کو کہے، ہو اللہ، ہو احد، اللہ ہی تو ہے۔ یہ ہو کی آواز کا کیا مطلب؟ یہ ہم نے ترجمے میں کر دیا وہ اللہ۔ کل ہو اللہ، ہو احد، اس میں ہو کی آواز دیکھیں، غور کریں، دو دفعہ آ رہی ہے۔ اللہ ہی تو ہے جو مرکز ہے، اللہ الصمد، اور اللہ وہ ہے جو صمد ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ اس دفعہ کا سالانہ عرس پہ حضور مرشد کریم نے کیا خطاب کیا کہ اس بے نیاز ذات سے نیاز مندی کا رشتہ جوڑ لو۔ کہا، یاد ہے یہ کسی کو یہ جملہ؟ اللہ الصمد، اللہ لا احتیاج ہے، لم یلد، آگے اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد، اور وہ نہ کسی سے پیدا ہوا۔ اب دیکھیں یہ لفظ ہے ولم یکن لہو کفواً احد، ہم کیا پڑھتے ہیں ولم یکن لہو کفواً احد، یہ کن کو کھا جاتے ہیں۔ ولم یکن لہو کفواً احد، اور وہ کوئی نہیں کر سکتا، کن میں نے کرنا، ہونا، کوئی ہو نہیں سکتا، لہو اس کے لیے، کفو کافی، احد ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کے لیے کافی ہو سکے یا اس کی لیے مرکز بن سکے۔ غور کریں، یہ پانچ صفات اللہ کی بیان ہوئی کہ اللہ احد ہے، صمد ہے، لم یلد ہے، ولم یولد ہے، اور کفواً احد، ٹھیک ہے، یعنی وہ سب کی کفایت کرتا ہے۔ انسانوں کو، مخلوق کو یہ پانچ صفات نہیں دی گئی، یہ خالق کی صفات ہے، یہ اللہ رب کریم کی اپنی ذاتی صفات ہے۔ کل ہو اللہ، ہو احد، اللہ ہی ہے جس کو مرکزیت ہے، اور مرکز وہ ہوتا ہے جس سے سارے دائرے کے سارے نقطے بندھے ہوئے ہوں، اور وہ نقطہ خود بالکل بے نیاز ہے۔ بے نیاز سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ ان ساروں سے بے تعلق ہے، بے نیاز کا مطلب ہے وہ لا احتیاج ہے، اس کی کوئی احتیاج نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تو یہ سارا نظام اس لیے چلایا کیونکہ وہ اپنی صفات کا اظہار چاہتا تھا، اور صفات کا اظہار چاہنا اس کا تقاضا نہیں ہے، بس ایک خواہش آئی کہ جی میری ذات جو ہے میں اپنی صفات کا اظہار کرے، تو کرنے بیٹھ گیا، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ کھانا کھانا، پانی پینا، یہ ہماری تقاضے جو ہیں، یہ ہماری ضرورتیں ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اللہ سے تعلق کیسے قائم کریں گے؟ کیونکہ مخلوق جو ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے، اس کی تعریف اگر ہم کریں نا، تو اللہ کے یہ پانچ نقطے بنتے ہیں، مخلوق کے اس کے خلاف ہیں، کیونکہ وہ مرکز نہیں ہو سکتا، وہ لا احتیاج نہیں ہو سکتا، وہ کسی نہ کسی کو جنے گا، کسی نہ کسی کو آگے اولاد پیدا کرے گا، یا کسی کی اولاد ہوگا، اور پھر اس کا ایک خاندان بھی چاہیے، یعنی کوئی نہ کوئی اس کی کفایت کرے، لیکن اللہ کے لیے یہ نہیں ہے۔ تو اب تعلق کیسے جڑے جبکہ بالکل اپوزٹس ہیں؟ اس کا مطلب یہ بنا کہ حضور قلندر بابا اولیاء نے جو اس کا فارمولہ اور گر بتایا کہ اپنی ساری احتیاجات کو، اپنی ساری ضرورتوں کو اللہ کی طرف موڑ دو۔ جب بھی آپ کو بھوک لگے، آپ سوچیں کہ بھوک کون لگا رہا ہے، کون لگا رہا ہے، یہ نظام کس نے بنایا ہے؟ ظاہر ہے اس بے احتیاج ذات نے، تو جب اس نے آپ کو احتیاج دی ہے تو اس کو پورا کرنے کے طاقت بھی رکھتا ہے۔ اب آ جائیں جی سورہ فلق پہ، ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا یا اس میں مزید کوئی بات رہ گئی؟ ہلو، کفو عرض کیا تھا، کافی ہونا، کافی ہونا، کفو کفایت کرنا، یہ لفظ ہے نا کفایت، کافی، یہ اسی سے ہے نا، کفو سے۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پناہ چاہیے بے رب الفلق، ٹھیک ہے، میں فلق کے رب سے، اب آپ نے فلق کر دیا صبح کو، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب، کہ جو کچھ تو نے تخلیق کیا اس کے شر سے اور اس رات تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور ان کے شر سے جو پھونکیں مارتی ہیں گروں میں، اور من شر حاسد اذا حسد، یہ عام ترجمہ آپ نے آج تک پڑھا، ٹھیک ہے، آج ذرا سا ذہن کو کھولیں اور فلک کو ذرا فوکس کریں، فلک گٹلی کے پھٹنے کو بھی کہتے ہیں، اسی طرح ذہن میں جب ذہن کھلتا ہے تو اس میں جو نیا خیال ابھرا ہوتا ہے وہ بھی فلک ہے، اب ذرا غور کریں کیا کہا جا رہا ہے، اگر آپ اسے ذہن میں آنے والے نئے خیال سے ریلیٹ کریں، بے رب الفلق، میرے ذہن میں نیا خیال ڈالنے اگانے والے رب، مجھے تیری مدد تیری پناہ چاہیے، کس سے، من شر ما خلق، جو کچھ کے تو نے تخلیق کیا، شر ما خلق، جو بھی مخلوق ہے اس کے شر سے، اب اس کی مثال سنیں پھر واضح ہو جائے گی، چھوٹا سا پودا بیج میں سے جو ہی سر نکالتا ہے، اب اس کو پانی چاہیے یا نہیں چاہیے، اب اگر میں گلاس پانی کا بھر کے کھڑا ہو کے 3-4 فٹ کی بلندی سے وہ پانی کا گلاس اس پودے کے اوپر گراؤں تو اس کے ساتھ کیا ہوگا، وہ تو بہہ جائے گا، بہہ جائے گا، تو یہ پانی جو اس کی تخلیق میں مددگار تھا صرف ایک ذرا سی بے احتیاطی سے شر بن گیا، ہاں یا نہیں، تو اسی طرح جو میرے ذہن میں کوئی نیا خیال آ رہا ہے مجھے اس یعنی کہ اس خیال کو اپنی دیگر تخلیقات کی زیادتی سے بچا، یعنی کوئی اب چھوٹا سا بچہ بلی کا بچہ بھاگتا ہوا آئے اور ٹھیک اس کے اوپر پیر رکھ دے تو وہ مر جائے گا، ہاں یا نہیں، یعنی کہ من شر ما خلق، جو کچھ تو نے تخلیق کیا اس کے شر سے بچا، اب آپ کہتے ہیں سب چیزوں کے شر سے بچا، یہ کیا بات ہوئی، بھئی ہر چیز کا شر ہے، ہاں ہے، اصل چکر ہے مقدار کا، اب ایک اینٹ آپ اٹھا کے ایک چیونٹی پہ پھینکیں اس پہ کیا بیتے گی، لیکن وہی اینٹ آپ ہاتھی کو ماریں وہ دیکھیں آگے سے آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے پھر اس کی طاقت آپ کے لیے شر کہلائے گی، وہ من شر غاسق اذا وقب، یہ جو پودا ذہن میں نیا خیال آنے والی بات ہے اس کو ذرا ساتھ لے کے چلیں، وہ من شر غاسق اذا وقب، یعنی کہ اس خیال کو جہالت کے اندھیرے سے بچانا، یعنی بات ہو رہی ہے رب الفلق کی، فلق کہتے ہیں گٹلی کا پھوٹنا بھی ہے، صبح اندھیرے میں سے ایک نئی کرن کا اگنا بھی ہے، تو ذہن میں آنے والا ایک نیا خیال بھی تو ہو سکتا ہے، اب اگر کوئی کسی بندے کو ایک نئی انسپائریشن آ رہی ہے کہ بھئی مجھے یوں کرنا چاہیے، تو وہ آگے سے جو کچھ ہے لوگ اسے ڈرا دیں یا اس کی اپنی جہالت اس کے اوپر چھا جائے، اب آگے دیکھیں تو من شر نفاسات فی العقد، اب آپ نے کر دیا گروہ، ایمانداری سے بتائیں کبھی آپ نے، جتنے بھی آپ مجھے سن رہے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کسی کو گرہ میں پھونک مارتے ہوئے، اس کا کیا مطلب ہوا، پھر اصل میں ہوتا یہ جب ہم 2-4-5-10 خیالوں سے ایک نظریہ بنا رہے ہوتے ہیں، ایک بات کو طے کر رہے ہوتے ہیں، تو اسے عقد عقیدہ کہہ رہے تھے، عقیدہ کہتے ہیں نا، اگر عقیدے میں خلا رہ جائے، پھونک رہ جائے، ہوا رہ جائے تو کام کرے گا وہ، پانی کے پائپ میں اگر ہوا آ جائے تو وہ پانی نہیں آتا، ہاں یا نہیں، تو اسی طرح جب آپ کے ذہن میں نیا آئیڈیا آتا ہے تو وہ نئے آئیڈیا کے بیچ میں اگر گیپ رہ جائے تو یہ مطلب ہوا کہ اس کے فی الوقت یعنی کہ جب وہ نظریہ یا وہ خیال ایک عقیدہ بن رہا ہوتا ہے یعنی کہ کنفرم گرہ لگ رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس میں گیپ نہیں رہنا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کو اتنی چیزوں سے اللہ کرم کرے آپ کے ذہن میں خیال آئے اور اس کی تمام تخلیقات کے شر سے بچیں اور وہ آپ کی اپنی جہالت کے اندھیرے سے بھی بچ جائے اور اس میں کوئی ہوا بھی نہ رہے تو کیا ہوگا؟ لوگ آپ سے حسد کریں گے. تو من شر حاسد اذا حسد, اور حاسدوں کے شر سے بھائی حسد کیوں حسد کرے گا؟ ظاہر ہے کہ اس وقت حسد کرے گا نا جب وہ ایسی بات نہیں سوچ سکتا جو آپ سوچتے ہیں. جب آپ وہ چیز حاصل کر لیتے ہیں جو وہ نہیں کر سکتا تبھی تو حسد کیا جاتا ہے, ہاں یا نہیں؟ کلیئر ہو گیا؟ تو ذرا اس مفہوم کو ذہن میں رکھ کے اسے دوبارہ تلاوت کرے. قل اعوذ برب الفلق, میرے ذہن میں آنے والے نت نئے خیالات کے رب بچا مجھے من شر ما خلق, جو کچھ تُو نے تخلیق کیا ہے ان کی نیگیٹیوٹی سے. وہ من شر غاسق اذا وقب, اور غسق سے جب وہ چھا جائے یعنی اندھیرا یعنی تاریکی یعنی جہالت. وہ من شر نفاثات فی الوقت, اور یہ جو جب یہ میرا نظریہ یا خیال جو ہے پختہ شکل اختیار کر رہا ہو تو اس کے بیچ میں گیپ نہیں رہنا چاہیے. اور پھر جب لوگوں کے سامنے اسے میں پیش کروں تو لوگ مجھ سے حسد نہ کریں, اگر حسد کریں تو ان کے شر سے بچا لینا. یہ ہیں دعائیں. کیسی دعا ہے؟ آپ یہ پڑھ کے پھر دعا کرتے ہیں, تماشا دیکھیں ذرا ہمارا. ہم یہ پڑھ کر پھر دعا کرتے ہیں, اب یہ کر اور یہ کر. دیکھیں نا آپ نے, ہاں اب آ جائیں اگلی سورت والناس, سورہ ناس پہ. قل اعوذ برب الناس, اب دیکھیں پھر کہا کہ بچا مجھے اے انسانوں کے رب, مالک الناس انسانوں کے مالک, الہ الناس, ناس یعنی لوگوں کے لیے, الہ یعنی لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے والے. اب غور کریں پچھلی سورت میں صرف اعوذ برب الفلق تھا اور چار چیزوں سے آپ نے پناہ مانگی, ٹھیک ہے؟ ایک اللہ کی صفت ربوبیت کو پکار کے, اللہ کی ایک صفت ربوبیت سے شر ما خلق, شر غاسق, شر نفاثات و شر حاسد, کتنے ہوئے؟ ایک دو تین اور یہ چار. یعنی اللہ کی صفت ربوبیت ان چار قسم کے شر سے بچا سکتی ہے. اب یہاں تب اور طرح کی بات آ گئی. یہ قل اعوذ برب الناس, اے لوگوں کے رب, اے لوگوں کے مالک, اے لوگوں کے الہ, بچا مجھے کس سے؟ من شر الوسواس الخناس, یہ جو میرے اندر وسوسے چلتے ہیں اور وہ مجھے پیچھے ہٹاتے ہیں. خناس کہتے ہیں پیچھے ہٹانے والا. الذی یوسوس فی صدور الناس, اور وہ جو وسوسہ میرے دل میں, صدور میں نے کئی دفعہ عرض کیا جہاں سے چیزیں صادر ہوتی ہیں. جب آپ کوئی کام کرنا طے کر لیتے ہیں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو زور لگاتے ہیں اس میں وسوسے آ رہے ہیں, چاہے وہ من الجنت و الناس, چاہے وہ وسوسہ ڈالنے والے. دیکھیں وسوسہ ایسا خیال ہوتا ہے جس کی ڈائریکشن الٹ ہوتی ہے. خناس کا مطلب پٹھی طرف جانے والا خیال, الٹی طرف جانے والا خیال. وسوسہ کہتے ہیں جب آپ کا یقین ٹوٹ جائے. جب ہمارے اندر کوئی وسوسہ آئے گا تو ہم آگے بڑھیں گے یا رک جائیں گے؟ آپ سیدھی سڑک پہ جا رہے ہو, اچانک آپ کو شبہ ہو کہ نیچے جو ہے وہ دلدل ہے, تو آپ اگلا قدم نہیں لے سکتے. تو یہ کیا ہوا؟ وسوسہ، اور وہ وسوسہ جب گاڑھا ہو گیا یا زیادہ توانا ہو گیا تو کیا ہوگا، آپ پیر قدم پیچھے ہٹ جائیں گے، پتہ نہیں آگے کوئی خطر ہے۔ تو دیکھیں، آپ کو وسوسے سے بچنے کے لیے اللہ کی صفت ربوبیت، رب الناس، پھر مالک الناس، اللہ کی ملکیت، صفت مالکیت و الہیت، یہ تین صفات کو بروئے کار لانا ہے اگر آپ صرف ایک وسوسے کے نجات چاہتے ہیں۔ صرف ایک وسوسے سے نجات کے لیے آپ کو اللہ کی صفت ربوبیت، مالکیت اور الہیت کا خیال آئے گا، تب وسوسوں سے بچ سکیں گے۔ اب ذرا غور کریں کہ یہ آپ کتنی عظیم دعا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی کون سی دعا مانگو، بھئی یہ دعا نہیں ہے کیا؟ کیوں جی؟ لیکن یہ دعا ایسی ہے جس میں آپ کو خود کچھ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ یہ فلک کیا ہے، یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ یہ وسواس کیسے پیدا ہوتے ہیں اور اس کے شر سے میں کیسے بچ سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے اپنی توجہ اللہ کی صفت ربوبیت، مالکیت اور الہیت پر مرکوز رکھنی ہے۔ گر تو پہلے بتایا، دیکھیں ذرا اللہ کی، اللہ کے کلام کی کس کس زاویے سے میں مطلب آپ کو متوجہ کروں کہ یقین کریں عقل کام نہیں کرتی۔ اتنی خوبصورتی، وہ کسی نے کہا نا کہ بے ضمیر انسان کے سامنے قرآن کونڈ کا ڈلند ہے، یعنی اپنا حسن چھپا لیتا ہے۔ ہاں ہاں، مطلب جس کے انر کی آواز نہیں جو سن رہا۔ ٹھیک ہو گیا سر؟ بے شک، بالکل بالکل۔ نماز بائی اٹ سیلف سب سے بڑی دعا ہے، نماز بذات خود ایک دعا ہے، اس میں کیا شک ہے بھائی؟ اب یہی تو میں حیران ہوں کہ اصل دعا چھوڑ کر اہدنا صراط مستقیم کہنے کے بعد آپ نے یہ دعا مانگی اور اس کے بعد سٹک لیے، اس کے بعد اپنی پٹاری کھول کے بیٹھ گئے، تو اب اللہ نے کہ چوائس ہی کوئی نہیں چھوڑی کہ جی وہ کیا کرے۔ آپ اپنی مرضی کے ڈکٹیشن بولنے کھڑے ہو گئے۔ میں یہ کہہ رہا کہ جب یہ دعا مانگ لی تو ذرا اس پہ رکو نا، اسے پورا تو کرو۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات کہوں، تصوف میں، روحانیت میں اللہ والا بننے کے لیے ایک صفت کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے استغنا کہتے ہیں۔ وہ اللہ رب کریم کی صفت سمدیت کا عکس ہوتی ہے، اور جو بندہ استغنا میں چلا جاتا ہے وہ توکل سے گزر جاتا ہے۔ توکل کیا ہے؟ توکل اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے۔ توکل عام آدمی کی بات ہو رہی ہے، یہ پہلا درجہ ہے۔ توکل کرنا لازم ہے، لیکن پھر اس کی ہائر سٹیج جو ہے، توکل سے اگلی منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ استغنا۔ تو جب مجھے ان کا فرق نہیں سمجھ آ رہا تھا تو میں نے حضور اپنے پیر و مرشد سے پوچھا کہ حضور یہ توکل اور استغنا میں کیا فرق ہے؟ تو حضور مرشد کریم نے ایسے لیٹے ہوئے تھے، تو یہ بازو کونی کے بل کھڑا تھا، تو ایسے اسے ڈگ ڈگی کی طرح بجاتے ہوئے کہا بھئی اللہ چاہے کرے چاہے نہ کرے، ایسے گھما دیا بھئی اللہ چاہے کرے چاہے نہ کرے، یعنی درو بست اللہ پہ چھوڑ کے کام کرنا ہے، کام کرنا ہے لیکن اللہ پہ چھوڑ کے، یعنی آپ کا وہ کام اللہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ آپ کرتے رہیں، آپ لگے رہیں، آپ کوشش کریں قرآن سمجھ آ جائے، آتا ہے سبحان اللہ، نہیں آتا سم سبحان اللہ، ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ استغنا والا ذہن بنانا ہے ہم نے، اس سے کم پہ سودا نہیں چلتا. اگلا کیا ٹھیک ہو گیا جی؟